أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على سخلة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرہ ہو بجائے تقریریں اور الفاظ کی زیادتیاں اور قصے اور کہانیوں کی ذکاوتیں. کیونکہ محنت احساس پیدا کرنے کے لیے ہے, لفاظی کا کام نہیں ہے. ہمارے صاحب گلالے نے بڑے دکھ سے یہ فرمایا مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مرتے ہی پوچھیں گے کہ کام تقاروں کے حوالے کر کے آ گیا. جو نعمت محنت اور محنت بھی صحابہ اکرام کے طریقے محنت کے ساتھ لازم کی گئی ہو اس کا الفاظ میں تقریروں میں سمجھنا ناممکن بات ہے. ہمارا موضوع بیان نہیں ہے, ہمارا موضوع تذکیر ہے. تقریر موضوع نہیں ہے, تذکیر ہے. اس لیے کہ تذکیر ہی مومن کے لیے نفع بخش ہے. اس لیے جو کام صحابہ کے طریقے محنت سے سمجھ میں آئے گا وہ کسی کتاب سے, کسی بیان سے, کسی تقریر سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میرا تو آپ کے ساتھ ایک مذاکرہ ہے, اور جو باتیں میں عرض کروں وہ تمام باتیں کرنے سے متعلق نہیں ہیں, بلکہ وہ تمام باتیں کرنے سے متعلق ہیں. اگر عملی طور پر اس کو کیا گیا تو ہدایت کی ضمانت ہے, ہدایت کی ضمانت ہے. اگر عملی طور پر جو میں عرض کروں گا اس کو کیا گیا تو ہدایت اور تربیت کی ضمانت ہے. امید نہیں بلکہ ضمانت ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس طریقہ جہد پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی محنت, کوئی کوشش, خواہ وہ کتنی مشہور ہو دنیا میں, اس کے کرنے والے کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں, وہ محنت کوشش اللہ کی قسم نہ ہدایت دلوانے والی ہے نہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے نہ دنیا اور آخرت اس کا کوئی نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے. امام مالک رحمت اللہ کا قول ہے اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت بیائی ہی وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے. میرے نزدیک سارے معاملات کی درستگی اور سارے معاشرے کا سدھار اور ایمان کی حقیقت کا حاصل ہونا اور عبادات میں کمال یہ سب کا سب صرف اس طریقہ محنت پر موقوف ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. میں اس بات کو اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے کام میں رواج کتنا داخل ہو چکا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. میرے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کس نے کتنے گھنٹے بیان کر لیا. میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے حضرت کی بات ہے کہ ہدایت اور نور ہدایت تو دلوں میں اتنا ہی اترے گا جتنی محنت صحابہ اکرام کی محنت کے مشابہ ہوگی اور جتنی محنت ان کی محنت کے مشابہ نہ ہوگی نہ اس پر تربیت ہے نہ نصرت ہے اور نہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ ہے. اس لیے سارا مجمع نئے پرانے سب اس بات کو طے فرما لیں کہ ہمیں اپنی محنت کو سنت کے تابع اور صحابہ اکرام کے طریقے محنت کے مشابہ کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت اسی طریقے جوہر میں رکھی ہے جو طریقے جوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. ہمیں وہ طریقے محنت اس دعوت کی نقل حرکت سے اس طریقے محنت کو زندہ کرنا ہے جو طریقے محنت ہدایت کے لیے یقینی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ ہدایت. میرے دوستو بزرگو عزیزو ذہن سے یہ نکال دو کہ دین مقصود ہے اور وہ کسی بھی راستے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ کسی چیز تک پہنچنے کے وسائل جب تک وہ وسائل سنت کے مطابق نہ ہوں وہ وسائل کبھی بھی اس ہدایت اور اعمال کی طرف رہبری نہیں کر سکتے اور نہیں پہنچا سکتے جو وسائل سنت کے مطابق نہ ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ کسی بھی طریقہ محنت سے ہدایت مل جائے گی بلکہ وہ طریقہ محنت متعین ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. ہمیں اس محنت میں ان کی مشابہت مطلوب ہے. میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی مایا جس پر پورے دین کا مدار ہے ایمان اس کے حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اس کے حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے صرف ایمان کی بحثیں پڑھ لینا یہ ایمان کے حصول کا طریقہ نہیں ہے بلکہ ایمان کے بگاڑ کے ماحول سے لوگوں کو نکال کر لانا ایمان کی تجدید اور ایمان کی تقویت اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر یہ صحابہ اکرام کا معمول ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے. معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، ابی بن کعب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان میں افقر الناس بھی ہیں، اعلم الناس بھی ہیں، ابی بن کعب اقرا الناس بھی ہیں، سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے عالم انہیں وہ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے بعد نبی ہو سکتے تھے تو عمر نبی ہو سکتے تھے. یہ ہیں وہ حضرات، اور ان میں سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. ان سب کا معمول جو ہمیں صحابہ کی سیرت میں ملا ہے وہ ایک ایک صحابی کے پاس جانا اور انہیں دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا. یہ میں اپنی پچھلی بات پر ہوں کہ یقین کے سیکھنے کا وہ طریقہ جو طریقہ صحابہ اکرام کا تھا وہ طریقہ ہمیں ہر مسجد کی جماعت کو وہ طریقہ مطلوب ہے، ہر مسجد کی جماعت کو. میرے دوستو عزیزو، اس محنت کا طریقہ محنت سے ہٹ کر محض تقریروں پر آ جانا یہ بڑے نقصان اور بڑے خسارے کی بات ہے، کیونکہ تربیت اسی طریقہ محنت میں ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. میں نے ان صحابہ کے نام لیے ہیں، ان کا معمول یہ ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ یہ ایک ایک کی اس سے ملاقات کرتے اور خوشامد کرتے. اجلس بنا نومن ساعتن، قم بنا نومن ساعتن، تعال بنا نومن ساعتن، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے خود ایمان میں زیادتی ہو، میرے ایمان میں ترقی ہو، اس لیے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ ہی وعدہ عرض کروں کہ مسجد کی جماعت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کو عمل سے اور مغیبات کے تذکروں کے حلقوں سے خالی چھوڑ کر ملاقاتوں میں نکل جائے اور جہاں جو مسلمان ملے اس کے کان میں دین کی بات ڈال کر سمجھے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. نہیں، مولوی صاحب محفوظ ہے کہ تبلیغ کان میں بات ڈالنے کو نہیں کہتے، تبلیغ دلوں میں اتارنے کو کہتے ہیں. بات وہاں پہنچے جہاں بات کے پہنچنے کی جگہ ہے، جہاں بات پہنچ کر ہدایت ملتی، جہاں بات پہنچ کر ہدایت بنتی ہے اور ہدایت ملتی ہے، بات وہاں پہنچے. دلوں میں اترنے کی جگہ سوائے مسجد کے کوئی نہیں ہے، اس لیے ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے اور اس کے گشتوں کا مقصد یہ ہے کہ میں کس طرح ایمان والوں کو بازاروں کے، گھروں کے، ظلمتوں کے، گناہوں کے، اللہ سے دوری کے ماحول سے نکال کر اللہ کے قریب لے آؤں. اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ابھی ہماری مسجد کی جماعتوں نے اس چیز کو پورے انشراح اور اجتماعیت کے ساتھ ابھی لیا نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا، ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے. یہ حضرت کے بیانات میں غور کریں کہ اپنے اپنے راحت قدوں سے اپنے اپنی تجارتوں اور زراعتوں سے اپنی اپنی حکومتوں کے نقشوں سے نکل کر آؤ اور یہاں مسجد میں جمع ہو کر خالق کائنات کے تذکروں سے دلوں سے مخلوق کا یقین نکالو. یہ بات یقینی ہے کہ ایمان کی تقویت کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہے. ہمیں تو مجمع کی کثرت مسجد سے باہر لے آئی, ورنہ مسجد کا ماحول یہی اصل تربیت اور تعلیم کی جگہ تھا. اس لیے میں ایمان کی تجدید اور اس کی محنت اس کے حاصل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے خود فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. پھر آیت تلاوت فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ, کہ اس قرآن کی آیت نے تمام ایمان والوں کو مسجد کا آباد کرنے والا قرار دے دیا ہے اور صرف مشرکین کو اس سے مستثنا کیا ہے, سو فیصد ایمان والے وہ مسجد کے آباد کرنے والے ہیں, جس کا سب سے اہم اور بنیادی عمل وہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے باہر سے ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو مسجد میں آنے پر آمادہ کرنا, یہ ہر مسجد کی جماعت کے گشت کا اصل مقصد ہے. کیونکہ یہ صحابہ کرام کا معمول یہی بتا رہا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آویں. انہوں نے جا کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں آؤ ایمان لائیں گے, ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں, یہ کون سے ایمان کی دعوت دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا, اللہ رحم فرمائے عبداللہ بن رواحہ پر, کہ یہ وہ ایمان کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دے کر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, ہر مسجد کی جماعت کا اب کام یہ ہے کہ وہ ملاقاتوں کے دوران مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑے, بلکہ مشورہ کر کے ایسے چند ساتھیوں کو جو آنے والوں کو دعوت دے سکیں اور ان کی تشکیل کر سکیں انہیں مسجد میں چھوڑ کر پھر باقی ساتھی ہر ایمان والے سے ملاقات کریں, ہر ایک کو دعوت دیں, ہر ایک کے پاس خود جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت آپ کی سنت دعوت ہے, جس میں انفرادی دعوت یہی اصل ہے. دیکھو میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا عند اللہ اتمام حجت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. اس زمانے میں جن آلات اور مشینوں کے ذریعے دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے یہ اتمام حجت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. اتمام حجت کو آسان کر دیتا ہوں, ذمہ داری عند اللہ ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کیا میں نے بات پہنچا دی؟ نہیں. بات پہنچانے کا طریقہ یہ نہیں ہے. بات پہنچانے کا طریقہ وہ ہے جس کا حکم اللہ نے نبی کو دیا ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک. نبی جی آپ خود پہنچائیے. یہی وجہ تھی کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے وہاں اپنی جماعت کو بھیجا ہے. اس لیے یہ بات تو دلوں میں اتار لو کہ دین کے پیغام کو لے کر حرکت میں آنا اس کا قیامت تک کوئی متبادل نہیں ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. جو شخص دین کی بات کے پہنچانے کا مسلمان کی نقل و حرکت کے علاوہ کوئی اور متبادل سوچتا ہے وہ خلاف سنت سوچتا ہے بلکہ خلاف فطرت سمجھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل پیش کرنے والی انسان کے علاوہ کوئی مشین نہیں ہے, کوئی عمل پیش کر نہیں سکتا, عمل کوئی نہیں پیش کر سکتا. اس لیے اس کام کا امتیاز اور دعوت کی بنیاد وہ صرف اور صرف نقل حرکت ہے, اور اس نقل حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی متبادل نہیں ہے, اس نقل حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ کے راستے کے نفر کا کوئی متبادل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ابتدا سے انسانوں کا انتخاب کیا ہے. کوئی مشین, کوئی آلہ, کوئی ایسی چیز ہو نہیں سکتی جس کے ذریعے دین کا پیغام پہنچا کر سمجھا جائے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اس لیے کہ یہ محنت عملی محنت ہے. اسے میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت ایک ایک فرد کے پاس خود چل کر جانا, کیونکہ داعی طالب ہے, امت مطلوب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں, اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ غیبی نصرت پہلے سمجھنا چاہیے کہ غیبی نصرت کیا ہے. غیبی نصرت کہتے ہیں غیروں کے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جانا اور انہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آئے, یہ غیبی نصرت ہے. کیونکہ غیبی نصرت داعی کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے, نہ کہ محض ضرورت میں کامیاب ہو جانا, نہ کہ محض اپنی ضرورت میں کام ضرورت میں ظاہر کے خلاف کامیاب ہو جانا, یہ غیب نصرت نہیں ہے. غیب نصرت داعی کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے. یہ غیب نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. یہ غیب نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, ایک شخص گزرتا ہوا نظر آیا آپ کو, آپ چل کر اس کے راستے پر آ گئے. جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کو اپنی رسالت کی دعوت دی. اس نے کہا کہ آپ کے رسول ہونے پر کون گواہ ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ غیبی نصرت کیا ہے. آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ ہیں یہ گواہی دیں گے میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا قریب آیا اور تین مرتبہ آپ نے درخت سے گواہی لی. تینوں مرتبہ درخت نے گواہی دی, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. دیہاتی نے اسلام قبول کیا, درخت اپنی جگہ واپس گیا. مجھے عرض کرنا ہے کہ رواجی طریقوں پر کبھی یہ نصرتیں ظاہر نہ ہو سکتی ہیں اور نہ ان کبھی غیبی نصرتوں کی امید کی جا سکتی ہے. سمجھے تھے رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا, دین ترقی نہیں کرے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت ایک ایک فرد کے پاس خود چل کر جانا اور مسجد کے فضائل بتلا کر مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا, یہ اصل تربیت کا اور ایمان کی تقویت کا اصل ذریعہ یہ ہے, اصل راستہ یہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف باب قائم کیا ہے کہ کیا ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہم اپنی محنت میں طریقہ صحابہ سے اتنے دور نکل گئے کہ اب لوگ کہنے لگے ہیں کہ کیا یہ طریقہ ایمان سیکھنے کا رہ گیا؟ سوال کرتے ہیں کیا یہ طریقہ ایمان سیکھنے کا ہے؟ حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف باب قائم کیا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمانی مجلسیں یہ ایمان کی ترقی کا سبب ہیں. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کی خوشامد کر کے کہتے تھے آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اپنے رب پر کچھ دیر کے لیے ایمان لے آنے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو سب سے ہی یہ درخواست ہے کہ اپنی مسجدوں میں ایمان کے اور مغیبات کے حلقے قائم کریں اور لوگوں سے ملاقاتیں کر کے خوشامد کر کے انہیں مسجد کے ماحول میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑیں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ہر صحابی کو مسجد والا بنایا تھا. آندھی چلے تو مسجد کی طرف, بارش رک جائے تو مسجد کی طرف, بارش زیادہ ہو جائے تو مسجد کی طرف, بیماری آ جائے تو مسجد کی طرف, قرضہ ہو جائے تو مسجد کی طرف. امت کا عمومی رخ مسجد کی طرف تھا, امت کے مسائل کا حل مسجد سے متعلق تھا. میرے محترم دوستو اس زمانے میں تو مسجد سے ایسی بے تعلقی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا تعلق مسجد سے نماز کی حد تک ہے. حالانکہ نماز مسجد کا ایک عمل تھا, مسجد میں ایمان اور تعلیم اور قرآن کی پڑھا سیکھنے کے حلقے لگے رہتے تھے, اسی درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے, بیان کرتے کرتے فرمایا آؤ نماز پڑھ لیں. ابو امام باہر رضی اللہ تعالی عنہ قرض سے تنگ آ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا ابو ماما مسجد میں کیوں اس وقت؟ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے, اتنا قرضہ ہے کہ میں اس قرض کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں. آپ اے ابو ماما کیا ہم تمہیں ایسی دعائیں سکھلا دیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ جبل سیر کے برابر بھی تم پر قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے. عرض کیا ضرور فرمائیے. اس دعا کے مستحق ہوئے ہیں ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے کہ ابو ماما ہم تو دعا سیکھ لاتے ہیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسانی سے ادا کرا دے. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا آپ نے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تعلیم دی جب وہ اپنے قلب کی تنگی سے تنگ آ کر مسجد آ کر بیٹھ گئے. میرے بزرگ دوستو عزیزو مسجد کو نماز کے علاوہ وقت دینے کا مزاج نہیں ہے. حالانکہ وہی بات حضرت کی کہ جو چیز رواجی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے, جو چیز رواج کے خلاف ہے وہ سمجھ نہیں آتی. عجیب تفسیر ہے علماء کی. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. کہ یہ نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں کہنے کے لیے, اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے. جس سے پوچھو گے وہ یہ کہے گا کہ ہاں نماز ہو چکی تجارت کرو, نماز ہو چکی ہے تجارت کرو. ابن عباس رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے, اس سے طلب علم مراد ہے, اس سے طلب علم مراد ہے. کہ نماز ہو چکی ہے کہ کیا کرو, کہ کسی علمی حلقہ میں بیٹھ جاؤ. اور اگر تمہیں مسجد سے نکلنا ہے تو تین کاموں کے لیے نکلو. مسلمان کی زیارت کے لیے، بیمار کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانے کے لیے. کہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا معلوم ہے کہ مسجد سے نماز کے بعد نکل جاؤ تجارت کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تجارت کے لیے جا سکتا ہے، اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ممانعت کر دی تھی کہ اذان ہو چکی ہے، اب نماز تک تجارت نہیں ہے. اگر صحابہ کرام کو یہ نہ کہا جاتا کہ تجارت کر سکتے ہو، تو صحابہ کرام تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. وہاں تعمیلات نہیں ہوتی تھی، وہاں تو حکم کی تعمیل ہوتی تھی. یہ حکم آ گیا ہے، چھوڑ دو تجارت، چھوڑ دی. میں نے فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے، تم تجارت کر سکتے ہو. لیکن لکھا ہے میں نے، بلکہ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ تجارت کے لیے جانا عباحت کے لیے ہے، تجارت کے لیے جانا عباحت کے لیے ہے، حکم عباحت کے لیے ہے. لیکن کسی علم حلقے میں بیٹھ جانا، یہ حکم استحباب کا ہے، یہ حکم استحباب کا ہے کہ نماز کے بعد کسی علمی مجلس میں بیٹھ جانا. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تین کام نہ ہوتے دنیا میں، تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا. حضرت عمر فرماتے تھے، اگر تین کام دنیا میں نہ ہوتے، تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا. دنیا میں تین کاموں کے لیے جی رہا ہوں. سب سے پہلا کام یہ فرمایا، اللہ کے راستے میں پھرنا. لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دنیا میں رہتا ہوں ان تین کاموں کی وجہ سے. پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، اور تیسرا کام علم کی مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں. حضرت عمر کا قول ہے. تو میں نے عرض کیا، میں آپ حضرات سے بڑی یعنی لجاجت سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے طریقہ کار کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنتیں اور ان کے طریقے صرف کھانے کمانے اور پہننے اوڑھنے تک محدود نہیں ہیں. میری بات یاد رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت یا عبادت سے متعلق ہے، یا وہ سنت معاشرے سے متعلق ہے، یا وہ سنت معاملہ سے متعلق ہے. نہیں، یاد رکھنا کہ جس طرح ایک ضرورت اس کے پورا کرنے کا سنت طریقہ متعین ہے، بالکل اسی طرح دعوت اللہ جو مہا سنت ہے، اہم سنت ہے، اس کا بھی طریقہ متعین ہے. اس کو ہمیں رواج سے بچا کر سنت کی طرف لانا ہے. اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ ہر ایمان والے سے ملاقات کریں، گھر پر ہو یا بازار میں ہو، گلی میں ہو، راستے پر ہو، ہوٹل میں ہو یا کسی بھی ماحول میں ہو. کسی مسلمان کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہے، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے. کیونکہ ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کے تابع ہیں. ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا اور مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا، یہ مطلوب ہے، یہ اصل ہے. میری بات یاد رکھنا، ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے. ملاقات تو اللہ کی طرف لانے کے لیے اور تربیت کے ماحول میں تربیت کے ماحول تک پہنچانے کے لیے ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. آپ غور کریں جب آنے والے سے مل کر, حدیث میں لفظ ہے یہ تبشبش, اللہ کو بشاشت ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. آنے والے کے لیے بشاشت کا ہونا یعنی چہرہ کھل جاوے ملاقات کر کے, اسے کہتے ہیں بشاشت. کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے کہ میرے دوست مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ مسجد کے ماحول میں جو بات سمجھ میں آئے گی وہ باہر کسی میں کیا آپ حضرات کو اشکال نہ ہو, کسی اچھے سے اچھے ماحول میں, کسی اچھے سے اچھے ماحول میں وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی جو بات مسجد کے ماحول میں سمجھ میں آ رہی. تو فیض بن احمد دوسری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. میں بتاتا ہوں کہ آپ کی دعوت کا اثر کیوں تھا. جب یہ آئے مکہ مکرمہ, اہل مکہ نے کہا طفیل نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا, جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے, نہ ان سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا. تو مدد طفیل ابن عمر دوسری رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنے کان روئی سے بند کر لیے کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, کان بند کر لیے, میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں کانوں کو بند کر کے مسجد حرام میں داخل ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. مسجد میں آ کر میرے دل نے کہا اندر سے کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی, حالانکہ اتنی ضد تھی آپ کی بات سے کہ کانوں میں روئی ڈال کر آئے تھے کہ میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا. لیکن فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوا اور بات سنی اور بات سن کر اسلام قبول کیا اور فوراً عرض کیا کہ رسول اللہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں. ایک بات تو اس میں یہ سمجھ لینا, کیونکہ میں میرا دکھ جاتا ہے کہ کام کرنے والے کام کو صحابہ کی سیرت پر لائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد ثقیف آیا اور یہ عرض کیا کہ اسلام قبول کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, زکات نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے اور 3 سال تک ہمارا بت وہ ابھی باقی رہے گا, ہم اس کو نہیں توڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ نماز تو پڑھنی پڑے گی, نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے, نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے, نماز تو پڑھنی پڑے گی, نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے, تمہارا بت وہ ہم توڑوائیں گے. لیکن آپ نے ان کو مسجد میں رکھا اور یہ فرمایا صحابہ اکرام سے کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. ایک عام واقعہ نہیں ہے یہ. دیکھو میرے عزیزوں, اس کام کا طریقہ محنت حضرت صحابہ پڑھتے نہیں ہیں, جس سے معلوم ہو کہ حضرت نے کتنی کوشش کی ہے امت کو کام حیات صحابہ سے اور صحابہ کی سیرت سے سمجھانے کی, کتنی کوشش کی حضرت نے, عنوان قائم کیا ہے صحابہ میں لماذا بنیت المساجد وماذا کانوا یفعلون فیہا, یہ مسجد کیوں بنائی جاتی تھی, صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس محنت کے کرنے والوں میں اس بات کا پیدا ہونا کہ کام تو ہو رہا ہے تربیت نہیں ہو رہی ہے, اس کی صرف وجہ یہ ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ کام طریقہ نبوت سے اور صحابہ کی سیرت سے ہٹا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. لوگ کام کو کچھ کام کرتے ہیں، یعنی کام آپ کا وقت لگا تربیت نہیں ہوئی، یہ وقت لگنے پر تربیت نہیں ہے، اس طریقے کے مطابق وقت لگے جو طریقہ صحابہ اکرام کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو دعوت کو ہدایت کا ضابطہ قرار دیا ہے کہ دعوت ہدایت کا ضابطہ ہے، لیکن کوئی اس طریقے پر نہ چلے. کہیں یوں کہے کہ تربیت نہیں ہوئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ چور سے چوری ہوئی، آپ نے چور کو مسجد میں باندھ کر رکھا اور فرمایا صحابہ سے کہ میں نے اس کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمارے مسجد اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دے. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے کام کو میں عرض کر رہا تھا کہ سنت کی طرف لے کر آؤ. تو فعل میں ہمیں دوسری رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض کیا کہ رسول اللہ، میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں، کیونکہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے. یہ بات ذرا غور کر لینا، اس راستے میں اپنی قربانیوں سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروا کر جو کام کرے گا اس کی بات قبول کی جائے گی. کیونکہ بعض مرتبہ آدمی اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہوں گا یہ ہو جائے گا، اور لوگ کوششیں بھی ہیں کہ اہل دنیا کے با اثر لوگ وہ اس کام کی تائید کر دیں تاکہ کام چل جائے. نہیں میرے بزرگو، دوستو عزیزو، وہ تو اس لائن کی قربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کرانے کے لیے شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی، انبیاء علیہ السلام کا بھی جب انتخاب فرماتے ہیں، جب وہ اپنی اوپر آنے والے احکام اور دعوت کی لائن کی قربانیوں کو پورا کر کے دکھلا دیں، اللہ پر فرماتے ہیں انی جاہد و فرنا سی ماما. ایسا نہیں ہے کہ اس راستے کے کچھ تجربات ہو جائیں اور اپنے آپ کو میں کام کرنے والا سمجھ بیٹھوں. نہیں میرے دوستو عزیزو، اللہ کے بندے کے درمیان اس کے احکام اور قربانیاں اس لائن کی، یہ دو چیزیں اصل ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے شرط ہیں. تو فیض بن احمد دوسری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری قوم میں چلتی ہے، میں جا کر دعوت دوں گا، سب اسلام قبول کر لیں گے. اللہ کی شان، جا کر دعوت دی اور نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، واپس آ گئے. دیکھو میری بات یاد رکھنا، نہ ہدایت کرامتوں سے پھیلے گی، نہ ہدایت اپنے اثر رسوخ سے آئے گی، اور نہ ہدایت خدا کی قسم ملک و مال سے آئے گی. ہدایت کے لیے وہ طریقہ محنت مطلوب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ، میرا قبیلہ دوست یہ تو اسلام لانے سے انکار کر رہا ہے، آپ ان کے لیے بس دعا کر دیجئے یہ ہلاک ہو جائیں. فرمایا نہیں، تو فیض تم محنت کرو، ہم دعا کرتے ہیں، جاؤ محنت کرو، تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں اس میں. اللہ کی شان، سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے قبیلے کے ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے اور سب سے بڑے محدث بنے ان کے قبیلے کے، قبیلے دوست کے. فرمایا اے طفیل، تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں تمہاری قوم میں، جاؤ محنت کرو. عرض کیا کہ اے رسول اللہ، کوئی ایسی نشانی میرے ساتھ ہو جائے جس سے ان کو دعوت دینے میری مدد ہو. میں حل کر رہا تھا کہ کرامتوں سے بھی کام نہیں چلے گا. میرے دوست عزیزوں, معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء یہ نہ موضوع نبوت ہیں معجزات, اور نہ کرامات موضوع ولایت ہیں, ہرگز نہیں. وہ محنت مطلوب ہے جس محنت کو دے کر بھیجا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ محنت مطلوب ہے. اگر یہ بیٹھے بیٹھے چاہے کہ میرے اندر کی روحانیت سے لوگوں ہدایت ہو جائے تو یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام روحانیت کے امام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. آپ کی روحانیت کا تو کوئی حد تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, لیکن اس سب کے باوجود آپ فرماتے ہیں اس دعوت کی محنت میں جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں وہ کسی کو نہیں دی گئی. کیوں؟ دیکھو میرے محترم دوستو, یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت کی لائن کی اذیتیں تو صرف طریقہ نبوت میں ملیں گی, ورنہ کسی طریقے میں نبوت کی لائن کی اذیتیں نہیں ہیں. کہ نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف دعوت میں ہیں, نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف دعوت میں ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت اسے بھی کام نہ چلے گا. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی نشانی میرے ساتھ ہو جاوے کہ میری قوم کو دعوت دینے میری مدد ہو. تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی کر دے. جب یہ مانگ رہا ہے فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے درمیان ایک ایسی روشنی ظاہر ہو گئی کہ اس روشنی کے ساتھ ابھی قوم کی طرف چلے تو خیال آیا کہ قوم یہ کہے گی کہ اپنا دین بدلا تھا, اسلام قبول کیا تھا, اس لیے چہرہ بدل گیا ہے. وہاں گھبرا گئے اور دعا کی ہے اللہ سے اے اللہ اس روشنی کو کہیں اور منتقل کر دے, میرا چہرہ صاف کر دے اس سے. حالانکہ تیز روشنی تھی اور اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی اور کرامت تھی, لیکن دعا کی اے اللہ ہٹا اس روشنی کو میرے چہرے سے کہ میری قوم یہ کہے گی اسلام قبول کیا تھا, چہرہ بدل گیا ہے. چنانچہ وہ روشنی ان کے کوڑے میں منتقل ہو گئی گئے قوم کے پاس. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے باوجود ہی کام نہ چلا اور قوم نے اسلام سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا طفیل تم محنت کرتے رہو, کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص سے اللہ کے یہاں کتنی قربانیاں مطلوب ہیں وہ متعین ہیں. جب قربانیاں مطلوب صدا کو پہنچ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. یہی طفیل ابن عمر دوسری رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی قوم میں سے کسی نے بات نہ سنی, اور یہی وہ طفیل ابن عمر دوسری ہے جو چند سال کے بعد 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے خیبر پہنچے. میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات مسجد کے ماحول میں سمجھ میں آئے گی وہ مسجد سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, ہر مسجد میں ایمان کا اور مغیبات کا حلقہ قائم کرو اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرو. جو آنے سے حضور کریں ان سے وہاں بات ضرور کی جائے, لیکن ان سے مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ کیا جائے. کہ دین کی بات کے دل میں اترنے کی اصل جگہ مسجد ہے, یہاں لا کر یہاں ایمان سکھلاؤ. سب سے پہلا کام ہے دعوت کے ذریعے, سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی ہے. اس کام کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت کے رخ دلوں کے مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائیں. اس کام کا مقصد ہی یہی ہے. سمجھتے تھے میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, کہ یہ محنت اپنے یقینوں کی تبدیلی کے لیے ہے. مسجد میں آ کر یہاں ایمان کی یہاں ایمان سکھلاؤ اور ایمان کی تعلیم دو. ایمان کی تعلیم دو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. کفار مشرکین جو خبر سنتے تھے اس کا ثبوت مانگتے تھے کہ ہمیں دکھلا دو تو ہم مان جائیں گے. حالانکہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, یہ بات تو فرمائی ہے لیکن یہ نظر تو آنے رہی ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ تو محض کافروں کا اور مشرکین کا مزاج تھا کہ وہ آپ کی خبروں کو سن کر پوچھتے تھے کہ اس کا ثبوت کیا ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانے. اس میں شک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے فرماتے تھے ان وعدوں کو منافقین بھی سنتے تھے, امام علی بھی سنتے تھے. منافقین کہتے تھے ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا, کیونکہ وعدے سن کر حالات کو دیکھتے تھے, اور صحابہ وعدے سن کر حکم کو دیکھتے تھے. اللہ مجھے معاف فرمائے, اس زمانے میں بھی بات یہ ہے, اس زمانے میں بات یہی ہے کہ لوگ وعدے سنتے ہیں, وعدے سن کر حالات کو دیکھتے ہیں کہ حالات تو وعدے پورے ہونے کے نہیں ہیں. یہ مزاج منافقین کا تھا کہ وہ وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے کہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے, فاقہ ہے, خوف ہے, سردی ہے, تنگی ہے, قلت ہے, افرادی کم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں اپنے صحابہ کو کسرے کسرا کے محلات کے فتح ہونے کی خوشخبری سنا رہے. آپ غور تو کریں, خوف, سردی, فاقہ, عدد کم, سب کچھ ان حالات وعدے. جی ہاں, کہ ان حالات وعدے اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ منافق کا نفاق ظاہر ہو جائے اور مومن کا ایمان ظاہر ہو جائے. امام علی نے صاف کہا ہے ہذا ما وعد اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, کہ صحابہ کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا تھا اس سے اور منافقین کے نفاق میں زیادتی ہوتی تھی. کہتے تھے ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا. اسے میرے بزرگ دوست عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی ماننا یہ ہر ایمان والے کے ذمے فرض عین ہے, کیونکہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جو مومن کو حرام سے روک دے. اسی میرے بزرگ دوست عزیزو, مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جتنا کائنات کا نظام پھیلا ہوا ہے یہ نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے, اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے. سمجھ دے, اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. کائنات کا یقین قدرت سے استفادے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے نظام کائنات محض اللہ کے تعارف کے لیے ہے, محض اللہ کے. قرآن کی آیتوں کا خلاصہ یہی ہے, ساری قرآن کی آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے. بس اللہ تک وہ پہنچے گا جو نظام کائنات کا ابراہیم علیہ السلام کی طرح انکار کرتا چلا جاوے وہ پہنچ جائے گا کیونکہ توجیہ کہتے ہی اس کو ہیں میرے دوست و عزیزو قبلے کی طرف منہ کریں یا مشرق کی طرف منہ کریں مغرب کی طرف منہ کریں یہ اس کو نہیں کہتے توجیہ توجیہ کہتے ہیں دل کے رخ کے صحیح ہونے کو ابراہیم علیہ السلام نے تمام شکلوں کا انکار کر کے اس کا اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے دیکھو یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اللہ تعالی کسی بھی ایمان والے کے ایمان پر آمن نہ کہنے پر اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک اس کو آزما کر نہ دیکھ لیں یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ رخ صحیح ہو گیا یا نہیں ساری نمرودیت خلاف ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا طے کیا گیا یہ سارا امتحان ہے کیونکہ میرے دوستو عزیزوں سچ بولنا کمال نہیں ہے سچ پر جمنا کمال ہے سچ بولنا کمال نہیں ہے سچ بولنے پر آنے والے حالات پر آنے والے حالات میں اپنی سچ پر جمنا یہ کمال ہے اس لیے صدیق اکبر اس لیے صدیق ہیں کہ سب نے تو آپ کی بات پر غور کر کے اسلام قبول کیا انہوں نے غور کرنے کو بھی ایمان کے خلاف سمجھا تصدیق کے خلاف ہے غور کرنا میں سوچ کر جواب دوں گا یہ سوچنا تصدیق کے خلاف ہے سوچتا وہ ہے جس کے دل میں شک کی کوئی گنجائش ہو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا امتحان ہوگا کوئی مومن ایمان کے امتحان کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آزمائش کے بغیر چھوڑ دیا جائے آزمائش بڑی سخت تھی کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور سب سے بڑی مخلوق جبرائیل وہ اپنے ساتھ سمندر اور پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر کہ بتلائیے کیا چاہتے ہیں اس پہاڑ کو یہاں سے لے جاؤں یا اس آگ کو پانی کے سیلاب سے ختم کر دوں فرمائیے کیا چاہتے ہیں میرے دوستو عزیزو اس موقع پر یہ کہنا اما الیک کا فلا کہنا آپ کی حاجت نہیں ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو حکم براہ راست دیا ہے کوئی سبب اختیار نہیں کیا آپ نے آگ کو بجانے کے لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے درمیان کسی چیز کو ذریعہ نہیں بنایا کہ ابراہیم جب میرے تم نے میرے اپنے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو میں نے اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو جی اس کو کہتے ہیں کہ دل کا رخ محض اللہ کی طرف پھر جائے اس توجیہ کی یہ محنت ہے اس لیے نظام کائنات کا ہر قدم پر انکار کرنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے میرے دوست عزیزو میں اور آپ تو کیا انبیاء علیہ السلام کے چاہنے سے بھی نہ ہوگا جس تک اللہ نہ چاہے میں اور آپ کی جو حیثیت کیا ہے دنیا کے مالداروں کی سائنسداروں کی جو حیثیت کیا ہے اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی چاہت پر بھی نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے ہمارے لیے تو انشاءاللہ کہہ دینا ایک زبان پر رکھا ہوا جملہ ہے اور ایک معمولی بات ہے کہتے ہوئے نہیں سوچتے کیا کہہ رہے ہیں بھول جاتے ہیں کوئی یاد دلا دیتا ہے تو کہہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ آپ سے پوچھا گیا اصحاب کہف کون تھے بتلائیے. آپ کو معلوم نہیں تھا؟ آپ کو معلوم نہیں تھا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا علم نبی کو دیتے ہیں وہ نبی کو معلوم ہے، ورنہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. جب نبی کو علم غیب نہیں ہے تو دنیا میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کل کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں نشین رہ گئے، بچیوں نے آپ کی شان میں یہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے نبی جانتے ہیں. فرمایا ہر قسمت کو ہو، ہر قسمت کو ہو، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا. آپ کو نہیں معلوم تھا صاحب کہف کا قصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا. اور واقعی جس کو معلوم ہے کہ مجھے سکھانے والا کون ہے، مجھے سکھانے والا کون ہے، کہ مجھے سکھانے والا علام الغیوب ہے، میں اسے پوچھ کر بتلاؤں گا. آپ نہیں فرمایا میں خود بتلاؤں گا، نہیں فرمایا اللہ سے پوچھ کر بتلاؤں گا. صرف آپ اس موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے. علماء نے لکھا ہے 15 دن تک وحی نہیں آئی کہ آپ نے کیوں کہا میں بتلاؤں گا، یہ کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا. اس پر آیت نازل ہوئی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ، کہ نبی جی کبھی نہ کہیے گا یہ کام نقل کر دوں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں. میرے بزرگ دوست عزیزو، اپنے ہر ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہم اس جہالت سے نکالیں کہ سائنسدان کہتے ہیں یہ ہوگا، سیاستدان کہتے ہیں یہ ہوگا، اور جو سنتے ہیں اس کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں، جو سنتے ہیں اس کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں. نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور جو بھی غیب کا کہ علم کا دعویٰ کرے کہ اس کی بات کی تصدیق کرنا کفر ہے اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے دشمن کے مقابلے پر تو کسی نے کہا کہ آج آپ کا جانا میرے حساب سے درست نہیں ہے، میں آپ کو نکلنے کے لیے تاریخ بتلاؤں گا، وقت بتلاؤں گا، اس میں آپ نکلیے تو آپ کو کامیابی ہوگی. یہ وقت آپ کے نکلنے میں آپ کی ناکامی کا وقت ہے میرے حساب سے. اس لیے کہ تو نماز روزے کے پابند، حج و زکات کے پابند، لیکن نجومیہ سے پوچھنا ایک ضرورت سمجھی جاتی ہے، حالانکہ نیرا شرک ہے، نیرا شرک ہے، نیرا شرک ہے. نجومی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے نکلنے کا وقت یہ نہیں ہے، میں آپ کو وقت دوں گا، اس وقت نکلی آپ کو کامیابی ہوگی. فرمایا ہم ابھی نکلیں گے اور ہمیں اس کا حکم ہے کہ ہم تیری تکذیب کریں، تیری جھٹلائیں. نجومی نے کہا کہ میں بتلا دوں گا کہ آپ کے گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے. فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کیا ہے، اور جو تیری بات سے تصدیق کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا المنجم کل کافر بل کافر فی النار. میں عرض کر رہا تھا کہ غیب کا علم اللہ کسی اور کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ جتنا ظاہری نظام ہے اس کا انکار کیا کرو قدرت کے مقابلے میں. یہ ایمان، ایمان سب سے پہلے اس کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ بھائی اپنے بیانات میں ایمانیات غالب رکھو، یہ ہمارے کام کا امتیاز ہے اور یہ کام کی روح ہے، اس کی جم کر دعوت دیا کرو. قصے کہانی اور مضامین کی طرف نہ جاؤ، صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے کہ آپ ہر وقت اللہ کے تذکروں میں یا اس کے احکام کے تذکروں میں یا اس کی صفات کے تذکروں میں. اب تو ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ جس کو جتنی زیادہ معلومات ہو اس پر مجتمع ہو جاتا ہے. ایسا ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے کی تذکروں کی وہ مجلسیں ہوں جس سے دلوں کے اندر اللہ کی ہیبت اور خوف پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرے سے باہر, دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے, فرمایا کون ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک علامہ ہے. فرمایا علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بڑا علامہ تو صاحب نے عرض کیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو عرب کے انصاب کو, رشتے ناتوں کو, عرب کے قصے کہانیوں کو اور عرب کے اچھے برے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا ارے چھوڑ بھی ان کو, آ بیٹھ ہم اللہ کی تذکرے کریں. آپ ان صحابہ کو الگ لے کر بیٹھے کہ آ ہم اللہ کی تذکرے کریں. اسے میرے دوستو عزیزو ایمانیات ہمارے کام میں غالب رہنی چاہیے. یہ پہلا سبب ہے یقین کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کثرت سے بیان کیا کرو, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ نبی جی ہم آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر نبیوں کے واقعات وحی کرتے ہیں. اسے میرے دوستو عزیزو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا یہ سب سے پہلا سبب ہے دلوں کے اندر یقین کی تقویت کا اور دلوں کے جماؤ کا. دوسرا سبب کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے ساتھ جتنی اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں ہیں ہمارے درمیان, تو دنیا اور اہل دنیا کے تجربے ان کے تذکرے ہوتے ہیں جس سے مادے کا یقین اور چیزوں کا یقین بڑھ رہا ہے. ہمیں چاہیے دیکھو یہ ہمارا موضوع ہے کہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اسے زیادہ بیان کیا کرو. اس سے ہمارا یقین شکلوں سے اور ظاہر سے غیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف پھرے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ اب تو غیب کی خبریں لوگ اس طرح دینے لگے ہیں گویا ان کو غیب کا علم ہو گیا ہے. حالانکہ چار باتیں تو ایسی ہیں جو اللہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی, اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی. یہ کہتے ہیں ماہر موسمیات بتائیں گے بارش کب ہوگی. نہیں میرے دوست عزیزو, دیکھو میں سچی کہہ رہا ہوں, اللہ کے غیر کی خبروں کا انکار کرنا ہی اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے. جب چاہو جہاں چاہو بارش دے دو, جب چاہو جہاں چاہو بارش دے دو, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صاف انکار کرنا پڑے گا. جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس کا صاف انکار کرنا پڑے گا اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے. صاف انکار کرو, کیونکہ جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی, اللہ کے غیر کو نہیں معلوم بارش کب برسے گی. ماہر موسمیات کہتے ہیں بارش ہوگی تو انہیں امید, وہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ بارش سے نا امید ہو جاتے ہیں. ایک صحابی جنہیں جیل کے اندر غسل کی حاجت پیش آ گئی, جیلر سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے غسل کے لیے. اس نے کہا کہ پانی غسل کے لیے نہیں ملے گا, پانی صرف پینے کا ملے گا, تھوڑا پانی. فرمایا کہ میں آج کا پینے کا پانی اور آئندہ کل کا پانی مجھے ایک ساتھ دے دو, میں دو دن تک پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتا. ہمارے جیسا نہیں تھا کوئی کہ میں تو مکلف ہی نہیں ہوں. اب تو یہ بات عام ہے کہ میں تو مکلف ہی نہیں ہوں کیونکہ غسل نہیں ہے اور پانی نہیں ہے. دین کے اندر مجبوریاں پیدا کرنا یہ اللہ کی غیبی نصرتوں سے محروم ہونا ہے. صحابی نے کہا کہ نہیں مجھے آپ پینے کا پانی کل کا اور آج کا دونوں اکٹھا دے دو میں غسل کروں گا اور دو دن پانی نہیں پیوں گا سفر کر لوں گا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. جیلر نے کہا نہیں ملے گا پانی کل کا پانی کل ملے گا آج کا پانی آج ملے گا اکٹھا پانی ہم نہیں دیں گے ایک دن میں. اللہ سے لینے کے راستے اختیار نہیں کرتے. جو بندوں کے محتاج ہو کر چلتے ہیں نا وہ ایسے ہی فاقوں میں اور ایسی تنگیوں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ سے لینے کے راستے تو اللہ کے احکامات ہیں. ایسا مجھے نماز پڑھنی ہے کہ میرا بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا ہے. روایت میں ہے کہ بادل آیا اور جیل میں داخل ہوا اور صحابی کے اوپر برسا. صحابی نے غسل کیا کیونکہ بادل کا پانی تو اس کو قرآن میں مائے مبارک فرمایا ہے اور مائے طہور فرمایا. طہور انتہائی پاکیزہ پانی. یہ پانی یہ بادل جیل میں داخل ہوگا بیٹھا صحابی کے اوپر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا اور اس کی حقیقت صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہر کے خلاف غیبی نصرتیں نازل ہو جائیں اور ظاہر کے خلاف ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہ اس کا تقاضا نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی کامل اطاعت ہے. کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ میرے ساتھ اگر وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے تو میں کامل ایمان والا بن گیا ہوں. ایسا ہرگز مت سوچنا کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان اس کا تقاضا اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس کی اطاعت کلمہ کا تقاضا ہے. اس کے علاوہ کلمہ کا کوئی تقاضا نہیں ہے. ظاہر کے خلاف ہونا یہ اعمال کے ساتھ وعدے ہیں یہ مقصود نہیں ہے. مقصود تو اللہ کی اطاعت مقصود ہے. اللہ کی اطاعت مقصود ہے. کلمہ کا مفہوم یہی ہے. کلمہ کا اخلاص ہی یہی ہے. پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. اس لیے ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. یہ آپ نے ایمان کی علامت بیان فرمائی. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. یہ ایمان کی علامت بیان فرمائی ہے. ہم میں سے ہر ایک اس پر غور کرے کہ آیا نیکی سے خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کوئی غم ہوتا ہے. میرے دوستو عزیزو ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو اور اپنے اندر ایمان کی علامتوں کو تلاش کیا کرو. اپنے اندر ایمان کی علامتوں کو تلاش کیا کرو. اور یاد رکھنا کہ ایمان کی علامتیں تو مومن کے اندر اس سے بھی زیادہ واضح ہیں جتنا دوپہر کا زوال کے وقت سورج واضح ہو. اس سے کہیں زیادہ مومن پر علامت ایمان واضح ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں کہ مومن تو سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے ایسا مزین ہے کہ اس مومن کی ظاہری حیات کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے. ایک جماعت آج کی خدمت میں حاضر ہوئی, سات آدمی تھے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں ان میں ساتواں تھا.